الله سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والجمع عارف بالله حضرت مولانا الشاه حكيم محمد اختر صاحب رحمة الله عليه کے اشعار مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے غم تمہارا دل ہمارا چاہیے مجھ کو جینے کا بحر الفت کا کنارا چاہیے سر ہمارا سر تمہارا چاہیے بحر الفت کا کنارا چاہیے سر تمہارا دل ہمارا چاہیے غم میں بس ان کو پکارا چاہیے غم میں بس ان کو پکارا چاہیے ان کے ہوتے کیا تمہارا دل ہمارا چاہیے لذت ہر یاد طوفانوں میں ہے لذت ہر یاد طوفانوں میں کون کہتا جینے کا سہارا چاہیے
اپنی آہوں سے در جہاں پہ میر اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے اپنی آہوں سے در جہاں پہ میر اپنی بگڑی
تمہارا دل ہمارا
حضرت شیخ العرب الجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ، چار اعمال کی تعلیم فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص یہ چار کام کر لے گا، حقیقت میں چار بڑے بڑے گناہ ہیں، فرماتے تھے جو شخص ان گناہوں کو چھوڑ دے گا یا جو شخص ان چار اعمال کو کر لے گا اللہ کا ولی ہو جائے گا. اور عرض کرتا رہتا ہوں، حضرت ہی کی بات ہے کہ ولی اللہ بننا فرض عین ہے. کوئی آدمی یہ سوچے کہ بس ہم نماز روزہ کر لیتے ہیں اتنا کافی ہے تو یہ حماقت ہے اور یہ نقصان کا سودا کر رہا ہے، پریشانی اور مصیبت مول لے رہا ہے. خدا تعالیٰ کا واضح اعلان ہے، اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو. تو تقوی اختیار کرنا فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر انسان پر فرض ہے ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا. اور تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے. تو تقوی اختیار کرنے کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر پر، اس کی غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیتے ہیں. یہ تو ایک انعام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا تو فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. تو جب تقوی فرض ہے تو ولایت کا حاصل کرنا بھی فرض ہوا. لہذا ہمارے حضرت نے چار بڑے بڑے گناہوں کی طرف توجہ دلائی ہے، جیسا کہ ہر مجدد کا یہ مقصد ہوتا ہے بعثت کا. مجدد بھی مبعوث کیا جاتا ہے، خاص طور سے بھیجا جاتا ہے کہ جہاں جہاں امت کوئی اہم کام بھول گئی ہو، شریعت کا حکم بھول گئی ہو، مجدد اس کی تجدید کرتا ہے، یاد دلاتا ہے. اور جیسے ایک سڑک ہے، اس کے اوپر دھول مٹی کیچڑ وغیرہ پڑ جاتی ہے تو راستے کے نشان مٹ جاتے ہیں، پھر خدا تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو تو اس سے وہ کیچڑ دھل جاتا ہے اور راستہ وہ صاف ہو جاتا ہے، راستہ نظر آنے لگتا ہے. یہی مجدد کا کام ہوتا ہے کہ جو شریعت کی شاہراہ ہے اس پر جو دھول مٹی ہماری غفلت کی وجہ سے پڑ جاتی ہے، وہ دلوں کو رگڑا لگا کے اپنی محبت کے مضامین سے، اپنے درد کے مضامین سے اس کو، اس کی صفائی کرتا ہے، دلوں کی صفائی کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں پر حل چلاتا ہے. اور جب مٹی نرم ہو جاتی ہے تو اس پہ خدا تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو جاتی ہے اور راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. تو ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں. پہلا کام تو یہ ہے مردوں کے لیے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے. بہت سے لوگ اس کو، اکثر لوگ اب تک اس کو محض ایک سنت کا درجہ دیتے ہیں، حقیقت میں اس کا درجہ واجب کا ہے. اور چاروں امام، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں ائمہ فقہ جو ہیں ان کے نزدیک تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا، مٹھی اپنی ہو ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس کا ایک مٹھی سے ایک چاول بھی کم کترانا یا منڈانا دونوں حرام ہیں۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حرام کام کرنے والا کبھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، کبھی متقی نہیں ہو سکتا، گناہوں سے پرہیز کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو شریعت کے مطابق داڑھی نہ رکھے 24 گھنٹے گناہگار ہوگا، اگر سو بھی رہا ہوگا تو گناہ کی حالت میں سو رہا ہے، کھا رہا ہے گناہ کی حالت میں کھا رہا ہے، ہنس رہا ہے تو گناہ کی حالت میں مجرم کی طرح سے ہنس رہا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وَفِّرُ اللُّحَا وَأَحْفُ الشَّوَارِبَ، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ۔ کترانے میں مبالغہ کرنا ہے، بالکل باریک کترا لیں، یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ اور اگر پھر بھی سیکنڈ ڈویژن چاہیے ہو، دوسرے درجے میں پاس ہونا ہو، دنیا میں تو ہم ہمیشہ اول نمبر آنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم دین میں اتنے غافل ہیں، اتنی دوری ہے کہ ہم اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے اور ضرورت پر اکتفا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بقدر ضرورت دنیا پر اکتفا کرنا چاہیے اور دین میں سب سے اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ بہرحال اگر مونچھ رکھنی بھی ہو تو اس کا قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ اوپر کے ہونٹ کا جو آخری کنارہ ہے، طرف آخر، یہ سفید کنارہ، اس کے اوپر ایک لمحہ بھی بال نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جو جس نے لمبی مونچھ رکھی میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی۔ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بیٹھے بیٹھے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے، سوئے صبح اٹھے دیکھا لوگوں نے کہ یہ تو جا چکے ہیں، کوئی گھر سے نکلا کام کاج کے لیے واپس اس کی میت آ رہی ہے، لاش آ رہی ہے، دن رات یہ تماشے ہو ہی رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، لیکن ہماری دل کی آنکھیں نہیں کھلتی، ہمیں فکر آخرت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم کتنے دور ہیں، کتنی غفلت برت رہے ہیں، جن کی شفاعت سے تو ہمارا داخلہ جنت میں ہوگا اور اس سے ہم کتنی پہلو تہی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اگر موج رکھی ہے تو اس بات کا خوب اہتمام کیا جائے کہ کنارہ اچھی طرح کھلا رہے، کیونکہ اگر قریب قریب بھی رہے گا، رات کو سوئیں گے صبح بال اس کے اوپر آ جائے گا، بال اگتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کو اچھی طرح اوپر رکھیں کھول کے، اور اس کا معائنہ کرتے رہیں، ہفتے میں کم سے کم 2 دن دیکھیں کہ ہمارے مونچھ کے بال اس کنارے پر تو نہیں آ رہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس حالت میں بندے کا انتقال ہوگا اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اگر مونچھوں سے کنارہ ڈھکا ہوا ہوا تو قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے محشر میں، تو اسی طرح ہماری مونچھیں نعوذ باللہ تعالی من ذالک لمبی لمبی ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہوگی، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اسی طرح یہ داڑھی کا بچہ رکھنا، یہ بھی واجب کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ ایک مٹھی نہیں ہوتا، اس لیے اس کا کترانا بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ داڑھی کو دائیں بائیں سے کافی نیچے کر لیتے ہیں اس طرح لگا کے، تو یہ جبڑے جو جہاں پر مل رہے ہیں اس کے اوپر کی جگہ تو صاف کرنے کی اجازت ہے، نیچے کی جگہ داڑھی میں شامل ہے، اور اس کو کاٹنا ایک مٹھی سے کم یا منڈانا دونوں حرام ہے۔ اور سر پر انگریزی بال نہ ہو۔ اور دوسرا عمل ہے کہ ٹخنا کھولنا مردوں کے لیے، یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے میں جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں دو حالتوں میں ٹخنا ہمارا کھلا رکھنا واجب ہے اور اس کا ڈھانکنا حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دوزخ کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس، یعنی پاجامہ، لنگی، جبہ، پتلون، جو لباس بھی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، خواہ ہم چادر بھی اوڑھے، تو اس کا اہتمام رکھیں کہ ٹخنا نہ ڈھکے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جلے گا۔ معمولی سی عقل استعمال کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ جب ٹخنا جہنم میں جلے گا تو باقی جسم پھر کہاں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہ نماز کا حکم نہیں ہے صرف, بلکہ 24 گھنٹے کا حکم ہے جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوں دو حالتوں میں. اور عورتوں کو ٹخنے ڈھانکنا واجب ہے. آج عورتیں ٹخنے کھول کے چل رہی ہیں, بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہے, بے پردگی ہے. عورتیں پردہ نہیں کر رہی ہیں, منہ نہیں چھپا رہی ہیں. اسی لیے فتنے اور مصیبتیں اور عذاب اور طرح طرح کی مہلک بیماریاں, نہ سمجھ میں آنے والی بیماریاں یہ سب پیدا ہو رہی ہیں, مگر ہمارے دل کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں. اللہ اور رسول کا واضح حکم ہے پردہ, شرعی پردہ کرنا. ایک تو لوگ برقع اوڑھ لیتے ہیں, پردہ اس کو سمجھتے ہیں. اب ایک رواج ایک زمانے سے یہ بھی چل گیا ہے کہ رنگین برقعے چل رہے ہیں, کلر فل برقعے چل رہے ہیں. تو یہ تو اور بھی زیادہ مردوں کو, نامحرموں کو متوجہ کرنے والی بات ہے کہ ہم کو دیکھو, ورنہ کیوں پہنتے ایسے برقعے. عورت تو کہتے ہی چھپی ہوئی چیز کو ہے. عورت کو گھر میں محصور رہنا چاہیے, بلا ضرورت شدیدہ باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے. اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. ذرا سی سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ فتنہ بڑھ گیا ہے یا بڑھ جائے گا, تو آپ نے عورتوں کو ان کے گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر جگہ نماز پڑھنے کی اس کا گھر ہے. اور اگر گھر کے اندر بھی کوٹری ہے, بالکل چھپی ہوئی چیز جہاں چھپ کر وہ نماز پڑھے. پھر ہم کتنے بے باک ہو گئے ہیں, اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہم پرواہ نہیں کرتے. آخر تو ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے, اور جس نے وہاں اللہ اور رسول کے حکموں کی تابعداری کی ہوگی دنیا میں, وہی کامیاب ہوگا, وہی آرام سے رہے گا, وہی ہمیشہ ہمیشہ کا عیش پائے گا. وہاں کدھر جائیں گے؟ وہاں کس کو پکاریں گے مدد کے لیے اللہ رسول کے سوا کس کو پکاریں گے؟ کچھ تو عقل سے ہمیں سوچنا چاہیے. تو یہ رنگین برقعوں کی ایک وبا پھیل گئی ہے, یہاں تک کہ قبا کچھ اور رنگ کی ہے, اسکارف لال رنگ کی ہے, اور بہت سے لوگ جو ہے وہ بڈی گھوڑی لال لگام کی وہ پیش کر رہے ہیں کہ عمر بھی ہو گئی بڑھاپا بھی آ گیا پھر بھی رنگینی نہیں جاتی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, فرماتے ہیں, تیرا بچپن یہ پچپن میں مجھے حیرت ہے اے نادان, تیرا بچپن یہ پچپن میں مجھے حیرت ہے اے نادان, بڑھاپے میں بھی تیری خوئے تسلانی نہیں جاتی. بچوں والی عادت, ناسمجھی والی عادت, خدا اور رسول کی کو ناراض کرنے کا یہ ہمیں وبال آ رہا ہے, جتنا یہ قحط ہے اور مصیبت ہے, پریشانیاں ہیں. اور یہ مصیبت اور پریشانیاں مومن کے لیے برائے رحمت ہوتی ہیں, تاکہ وہ سمجھ جائے, سنبھل جائے اور اللہ اور رسول کی طرف رجوع کر لیں. لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم غفلت سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کچھ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے اپنا کام کرا لیں گے. کوئی ڈپٹی کلیکٹر یا مجسٹریٹ ہمارا جاننے والا ہوگا, خدا تعالیٰ سے اس کی سفارش ہم کروا لیں گے, وہاں کوئی سائن کرا لیں گے, کوئی پیسہ ویسا دے کے کام نکال لیں گے. عملاً تو ہمارا یہی حال ہے. تو وہاں تو بھائی کوئی بھی پکارنے والا نہ ہوگا اللہ کے سوا. والامر یومئذ للہ, اس وقت صرف اور صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا, اور کسی کو مجال بھی نہ ہوگی آواز نکالنے کے بھی. تو ابھی موقع ہے زندگی میں ہم اللہ اور رسول پر اپنی جان, مال, عزت, آبرو سب فدا کر دیں. انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی ایسی سلطنت عطا ہوگی, دنیا میں بھی ایسی سلطنت عطا ہوگی کہ کچھ نہ پوچھو. اللہ کے تابعداروں کو, اللہ تعالی اپنے تابعداروں کو ایسا سکون اور چین اور اطمینان دنیا میں بھی نصیب فرماتے ہیں جو جنت سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو تیسری چیز جو ہے وہ ہے نگاہ کی حفاظت. میرے حضرت فرماتے تھے کہ دو کام اسٹرکچر کے ہیں, کہ عورتیں بھی جو ہے اس میں شامل ہیں کہ اپنے بھائی بہنوں کو, بھائیوں کو, باپ کو, یا اپنے محرم رشتے داروں کو کہہ سن کر داڑھی رکھوا سکتی ہیں, اس میں داڑھی رکھنے کا ثواب مل جائے گا. اسی طرح سے اپنے ٹخنوں کو ڈھانک کے رکھا کریں, اور مردوں کو پیار محبت سے اپنی اولاد کو کہہ سن کے ان کے ٹخنے کھول کے رکھوایا کریں. اور ٹخنے خوب اچھی طرح کھول کے رکھنے چاہیے. بعض لوگ کھولتے تو ہیں لیکن وہ ٹخنوں کو چھو رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی نیچے بھی اظہار آ جاتا ہے. تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو بار بار دیکھتا رہے، ایک لمحہ بھی ٹخنے ڈھکنے نہ پائیں جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے رہے ہوں، لیٹے اور بیٹھے ڈھک جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال تیسرا کام تو یہ نظر کی حفاظت کا ہے، اور اس میں جو ہے تمام نامحرم عورتیں آ گئیں، مردوں کے لیے بازار میں چلنے پھرنے والی اجنبیہ عورتیں اور دفتروں میں کام کرنے والی عورتیں اجنبیہ ہیں۔ اسی طرح آج کل ہر جگہ جو ہے وہ عورتوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے، اور اکثر عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، اور بے پردگی کے ساتھ بے حیائی بھی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایک یہ نظریہ سا ایسا جاہلانہ معلوم ہو رہا ہے کہ جتنے کم کپڑے ہوں گے اتنا ہی ایڈوانس سمجھا جائے گا اس کو، کہ بھائی یہ بہت ہی، حالانکہ یہ اتنی ہی جہالت ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں کپڑے کم ہوا کرتے تھے، ڈھاک سے صحیح مناسب طریقے سے ڈھاکنے کا کپڑا بھی میسر نہیں تھا، یا پہلے کپڑا بننا نہیں جانتے تھے لوگ، پتوں سے اپنے جسم کو چھپاتے تھے۔ تو یہ تو زمانہ جدید ہے، کپڑوں کی بہتات ہے، اس میں تو کپڑے اور زیادہ پردہ کرنا چاہیے، مگر یہاں معاملہ جہالت کی طرف جا رہا ہے۔ مسلمان عورتیں اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہیں، ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بے پردہ پھرا رہے ہیں اور اس میں فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں۔ ابھی مرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم ایڈوانس تھے یا بیکورڈ تھے۔ لوگ بیکورڈ کا تانا دیتے ہیں، جو برقع اوڑے جو پردہ کرنا شروع کرے اس کو بیکورڈ کا تانا ملتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے، حالانکہ بیکورڈ وہ ہے جو اپنے کپڑے کم سے کم کرتی جا رہی ہے، بیکورڈ تو وہ عورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور سب سے بڑی چیز حیا عطا فرمائے۔ شرم اٹھتی جا رہی، شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ جب یہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بے پردہ پھرانے پہ جو ہے وہ آمادہ ہیں، راضی ہیں، اور بعضی لوگوں کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ماں باپ ہیں یا کیا ہے، کہ بچیوں کو اپنی جو ہے ہر ان کی خواہش پوری کرتے ہیں، موٹر سائیکلیں بھی چلا رہی ہیں، ماں باپ فخر کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کو یہ کام بھی آتا ہے، ہماری بیٹی کو ڈرائیونگ بھی آتی ہے، ہماری بیٹی کالج یونیورسٹی میں بھی پڑھتی ہے۔ سن لینا چاہیے، جان لینا چاہیے، مشاہدہ ہو رہا ہے صبح شام کا کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کی لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں مل رہے، مل بھی جاتے ہیں تو وہ چلتے نہیں ہیں، کیونکہ آوارہ لڑکیوں کو رشتے دینا کوئی پسند نہیں کر رہا۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بیٹیوں کو عقل سلیم دے، اور شرم و حیا عطا فرمائے، اور سمجھ دے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں عورتوں کے لیے، وقرن فی بیوتکن، تم تو اپنے گھروں کے اندر قرار سے رہو، تم کو گھر کی مالکہ بنایا گیا ہے، ملکہ بنایا گیا ہے، تمہاری حکمرانی گھر پر ہے، تمہارا کام گھر کاروبار کو دیکھنا اور شوہر کی خدمت کرنا اور بچوں کی اچھی تربیت کرنا، نیک تربیت کرنا، اولاد کی نیک تربیت کرنا، اتنا بڑا فریضہ تم کو عطا کیا گیا ہے اور اسی سے تمہاری جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت فرائض واجب اور سنت موقع کو ادا کرتی رہے، نماز وقت پر پڑھتی رہے، زکوٰۃ وقت پر دے اگر فرض ہے، اور اسی طرح حج فرض ہو گیا تو حج کر لے، ضروری دین کے امور پر عمل کر لے، اور اس کے علاوہ شوہر کی اطاعت کرے، بشرطے کہ شوہر کسی خلاف شریعت کام کا حکم نہ دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اختیار دیں گے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنی بڑی بشارت ہے ایسی عورت کے لیے۔ مگر جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں بے ضرورت، اور معاش بے ضرورت کے لیے گھروں سے باہر نکل رہی ہیں، اول تو ان کی شرم و حیا محفوظ نہیں رہتی، ان کی عزت محفوظ نہیں رہتی، اور اگر کسی نے کر بھی لی تو بھی وہ مصیبت اور پریشانی میں، تنگی ہی میں گزارا ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ بے ضرورت، اگرچہ اسلام نے اجازت دی ہے کوئی عورت ایسی ہو کہ جس کا کوئی بھی نہ ہو دیکھ بھال کرنے والا، اور اس کو فاقے پڑ رہے ہوں، کپڑا پہننے کو نہ ہو، تو ضرورت شدیدہ میں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے وہ معاش کے لیے باہر نکل سکتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بس زیادہ کمانے کی حرص کی وجہ سے کہ ہمارا اسٹینڈرڈ بڑھ جائے، ہمیں تنگی ہے، ہمیں فراخی ہو جائے، اس چکر میں گھر کا ہر فرد کمانے کی فکر کر رہا ہے، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی باہر نکال دیا۔ باپ جو ہے وہ بیٹی کی کمائی کھا رہا ہے، بھائی بیٹی کی کمائی کھا رہا ہے۔ تو یہ ایسی بےغیرتی کا زمانہ آ گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ غرض یہ کہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نگاہوں کی حفاظت مردوں کے لیے تمام اجنبی عورتوں سے, اور گھروں میں جو نامحرم رشتے دار ہیں, گھر میں بھی رشتے دار ہیں ایسے جن سے پردہ شریعت نے فرض کیا ہے, اللہ نے فرض کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتلائی ہے, تو ان سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. جیسے مردوں کے لیے بھابھی ہیں اور سالی ہیں, اس سے تو سخت پردہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بے پردگی کو موت سے تعبیر کیا ہے. موت سے جتنا ڈرنا چاہیے اتنا ان رشتوں سے ڈرنا چاہیے پردے کے معاملے میں. اسی طرح جو کزنز ہیں ان سے بھی پردہ فرض ہے. خالو خالہ زاد, پھوپھی زاد, تایا زاد اور چچا زاد, جتنے مامو زاد, یہ سارے پردے, ان سے پردہ فرض کرنا اللہ کا حکم ہے, فرض کیا ہے اللہ نے. اور اسی طرح عورتوں کے لیے جو ہے وہ خالو ہے, پھوپا ہے, جیٹھ ہے, دیور ہے, اور تمام یہ جتنے کزنز ہیں ان سب سے پردہ اللہ نے فرض کیا ہے. تو گھر کے اندر بھی پردہ کرنا, شرعی پردہ جسے کہتے ہیں. آج ہم تکلیف اٹھا لیں تھوڑی سی تکلیف ہوگی نا, اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں, راہ حق کا ہر ایک خار اختر, راہ حق کا ہر ایک خار اختر, رشک ریحان و سنبل و سوسن. یہ جنت کے پھول ہیں, یہ کانٹے نہیں ہیں. دنیا میں کانٹے محسوس ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں جنت کے پھول ہیں, یہ جنت کی پھلواری ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے راستے کا ایک کانٹا چبھ جانا, یعنی کسی نے تانا دے دیا, اس دل کو تکلیف ہو گئی, یا اللہ کے شریعت میں عمل کرنے میں کوئی دشواری پیش آ گئی, تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک کانٹا چبھ جانا, اگر سارے عالم کے پھول اس کو سلامی گارڈ آف آنر پیش کریں تو اس کانٹے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں یہ بات اتار دیں. آج ہم اللہ کے لیے تکلیف اٹھا لیں تو انشاءاللہ یہ جنت بھی, دنیا بھی ہماری جنت بنا دی جائے گی, اور مرنے کے بعد تو انشاءاللہ پھر ایسی ایسے. تو نظر کی حفاظت کرنا, اور آپ سب جانتے ہی ہیں مضمون برابر بیان ہو رہا ہے کہ بھائی اس کا نظر کی خرابی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ گھر گھر کے اندر ٹچ موبائل, بچے کے ہاتھ میں ٹچ موبائل, لڑکیوں کے ہاتھ میں ٹچ موبائل, اور کیبل بڑی بڑی اسکرین لگا کے فخر کرتے ہیں, نمائش کرتے ہیں. ہمارے یہاں پوری وال سائز کی اسکرین لگی ہوئی نیچے سے اوپر تک, اور سارے جو ہے مرد اور عورتیں, محرم نا محرم, بیٹیاں, باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ گندے مناظر دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور پھر کیا حال ہوتا ہے ان کا کہ پھرتے ہیں میر خوار, کوئی پوچھتا نہیں, ذلیل ہو جاتے ہیں, معاشرے میں بھی ذلیل پھرتے ہیں اور خدا کے دربار میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف میں ہے, زین العین النظر, کہ آنکھوں کا زنا ہے یہ نظر بازی, نامحرموں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. پھر کیسے ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں, کیسے ہم اپنے کو متقی سمجھ سکتے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, المتقی من یتقی الشبہات, متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچے. ہم تو بڑے بڑے گناہوں کو پی رہے ہیں, آنکھوں کا زنا کو پی رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس میں کیا حرج ہے, اس میں کیا حرج, کہتے کہتے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کیونکہ جو شبہات سے نہیں بچتا وہ پھر صغائر میں مبتلا ہوتا ہے, جو صغائر سے نہیں بچتا مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ کبائر میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور گناہوں کو ہلکا, بڑے بڑے گناہوں کا ہلکا سمجھنے لگتا ہے, کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے, اس میں کیا حرج ہے. بھائی یہ تو سارا زمانے میں یہی ہو رہا ہے, ہم کیا کریں. ارے زمانے میں کچھ بھی ہو رہا ہو, ہمارا تو فرض عین ہے کہ ہم اللہ اور رسول کا راستہ دیکھیں. سارا جہاں بھی اگر جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر چل جائے تو گمراہی تو گمراہی ہے, اور سیدھا راستہ ہے. ہمارا کام سیدھے راستے کو پکڑنا ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے, اور لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو دیکھتے ہیں, جو دکھاتے ہیں, جو اپنے آپ کو دکھانے کا سبب بنتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, ناظر ہو یا منظور, دیکھنے والا ہو یا دکھانے والا, دیکھنے والی ہو یا دکھانے والی, سب کے سب پر اللہ کے رسول نے لعنت کی بد دعا فرمائی ہے. اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. جو گھر جو دل اللہ کی رحمت سے دور ہو, میرے عزیزوں, وہ اس پر جو بھی عذاب آ جائے جو تنگی آ جائے وہ کم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رحمت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کی رحمت کے بلاوے والے اعمال نصیب فرمائے, اور اللہ اپنی رحمت کی دوری والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, مجھ سمیت میرے گھر والوں کی بھی اور سب دوستوں کی اور ان گھر والوں کی اور تمام امت مسلمہ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اپنی دوری والے اعمال سے, اور اپنی قربت والے اعمال ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یہ مضمون بیان کرتے رو رو کر ساری زندگی روتے رہے, اور بعض اوقات جوش میں آ کر اتنی مرتبہ یہ فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے گا, ایک ہی کام کر لے گا, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. مجدد جو بات منہ سے نکالتا ہے اس سے کہلوائی جاتی ہے, یہ خود سے اپنے نفس سے نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا دیتے ہیں, کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. جب محبت ہے تو وہ راستہ بھی دکھلاتے ہیں کہ دیکھو یہ اس راستے پر آؤ ہم تمہیں مل جائیں گے, ہماری محبت تمہیں مل جائے گی, تم ہمارے ہو جاؤ گے ہم تمہارے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات یوں ہی نہیں فرمائی, حدیث قدسی میں بھی ہے ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم, کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو کہ زہر میں بجا ہوا ہے. ہاں زہر میں بجا ہوا تیر جسم میں کہیں بھی لگ جائے پورے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح نگاہوں سے شیطان شکار کرتا ہے, عورتوں کا جال بچھاتا ہے اور نگاہوں سے مومن کے دل کو شکار کرتا ہے اور دل اس میں پھنس جاتا ہے. دل کسی کا پھنس گیا جب زلف یار میں, پھر کیا جی لگے گا اس کا کسی کاروبار میں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتنی جوانیاں تباہ ہو گئیں, سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں, ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں. جوانیاں برباد ہو گئیں, شادی کے قابل نہیں رہے, صحت خراب ہو گئی, اب حکیموں کے چکر لگا رہے ہیں, پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں, رسوائیاں گلے میں آ گئیں, بعض لوگ اس شرمندگی کی وجہ سے خودکشیاں کرنے چلے گئے. اللہ تعالی ہم سب کی آنکھیں کھول دے, دل کی آنکھیں کھول دے. تو حدیث قدسی میں ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو کہ زہر میں بجا ہوا ہے, یعنی نگاہ سے یہ بدنگاہی کا زہر جو دل میں داخل ہو جاتا ہے, غیر اللہ کا زہر, اس سے ایمان جل کے خاک ہو جاتا ہے, ایمان سے جاتا رہتا ہے آدمی. کتنے خاتمے خراب ہو گئے عشق مجازی کی وجہ سے, بدنگاہی کی وجہ سے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, کوئی سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہا, کوئی وزیر اعظم صدر نہیں کہہ رہا جو کہ مجبور بھی ہوتا ہے, اگر مخلص بھی ہو لیکن مجبور تو ہوتا ہے, آج حکومت ہے کل نہیں ہے, وعدہ پورا نہیں کر سکے, جھوٹے وعدے بھی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات وعدہ پورا نہیں کر پاتے مجبوری کی وجہ سے کہ حکومت پیروں سے نکل گیا, قالین کھینچ گیا. تو لیکن اللہ تعالیٰ تو مجبور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کسی کے پابند بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان پر کوئی طاقت حکمران ہے. اللہ تعالیٰ سب پر حکمران ہے, اللہ کا وعدہ ہے اور سچا وعدہ ہے کہ جو جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا, بیڑا پار ہو جائے گا, حلاوت دل میں وہ موجود پائے گا. ایک نظر کی حفاظت کی حلاوت یقینی دل میں موجود ہوگی, دوسری نظر کی حفاظت کی حلاوت ایمانی میں اور ترقی ہوئی, تیسری نظر کی حفاظت کی اور زیادہ ترقی ہوئی. جتنی زیادہ نظر کی حفاظت کرے گا ترقی کرتے 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 آخر حلاوت ایمانی اس کے قلب میں استقرار پا جائے گی اور انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہی سب سے بڑی دولت ہے, دنیا سے ایمان سلامت لے جانا, خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے بزرگ کانپتے ہیں اور اوروں سے دعا کراتے ہیں, چھوٹوں سے بھی دعا کراتے ہیں کہ دعا کرنا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. وہ سب سے زیادہ اپنے خاتمے سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اور چوتھی چیز یہ دل, دل جو ہے یہ بھی محزن ہے, حقیقت میں اصل چیز دل ہی ہے. دل ہی کی خرابی سے نگاہ اٹھتی ہے, دل ہی کی خرابی سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. تو دل کا خیال رکھنا, دل کی نگہبانی کرنا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ چوتھا کام یہ کر لیں ہر مرد و عورت کہ اپنے دل میں گندے خیالات کو جان بوجھ کر نہ لائے. آ جانا کوئی منع نہیں, کوئی نقصان نہیں, لیکن اس میں مشغول ہونا اور اس سے مزہ لینا, حرام مزہ لینا, یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ دل کو برباد کر دیتا ہے. اف کتنا ہے برباد, اف کتنا ہے تاریک گناہگار کا عالم, اور انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. دل کے اندر گندے خیالات نہ لائیں, ان کو جمائیں نہیں, ان کو ٹکائیں نہیں, ان سے مزہ نہ لیں. اور اس کا علاج میرے شیخ نے فرمایا کہ ان وساوس کو بھگانے کی کوشش نہ کریں, نہ تو اس میں مشغول ہوں نہ ہی ان کو دفع کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ دفع کرنے میں جیسے بجلی کا ننگا تار ہوتا ہے, اس کو ہٹائیں تو بھی, پکڑے تو بھی کرنٹ لگے گا اور ہٹائیں تو بھی کرنٹ لگتا ہے. تو اس کا علاج عدم التفات ہے, بجلی کے تار کو چھوئے ہی نہیں, ان وساوس کی بالکل پرواہ نہ کریں, اور کیسے کیا کریں کہ کسی جائز کام میں مشغول ہو جائیں, کیونکہ نفس ایک وقت میں دو کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا, ایک ہی طرف متوجہ ہو سکتا ہے. اس لیے کوئی جائز کام میں مشغول ہو جائیں, ماں باپ کے پاس چلے جائیں, ان کی خدمت کریں, بھائی بہنیں ان میں بیٹھ جائیں, یا نیک دوستوں میں بیٹھ جائیں. کچھ نہیں کرنے کو ہے تو سبزی ترکاری بنانا شروع کر دیں, کوئی چائے بنا کے پی لیں, اور جو اگر ہمت ہو اور قلب سلیم ہو تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے, اللہ سے توبہ کرے, اللہ سے مانگے, دنیا بھی مانگے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ دعا ایسی عبادت ہے, دعا کہ جس میں دنیا مانگنا بھی عبادت ہے, اور نمازوں میں دنیا, اور عبادتوں میں, نماز میں, زکات میں, اس میں دنیا شامل ہو جائے تو وہ غیر اخلاص ہوتا ہے, قبول نہیں ہوتی اللہ کے ہاں. لیکن دعا ایسی چیز ہے کہ اس میں دنیا مانگنا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر, عبادت ہی عبادت. مسلمان کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, ہاتھ میرے دونوں نکلے کام کے. فرمایا کہ مومن کی چٹ بھی اپنی ہے, پٹ بھی اپنی ہے. نعمت ملتی ہے, شکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور کوئی تکلیف, پریشانی یا ناموافق حالات آتے ہیں تو صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. دو بازو سے پرندہ اڑتا ہے, اگر ایک بازو کاٹ دیا جائے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا, تڑپتا رہے گا, اچھلتا رہے گا. دو بازو ہیں مومن کے پاس, ایک شکر اور ایک صبر. دونوں بازو کو اختیار کر لیں, اللہ کی طرف اڑ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو ان چار اعمال پر پوری پوری صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر ہمت کمزور ہے, مسائل پیش آ جاتے ہیں, گر پڑتے ہیں, تو آپ ان لوگوں میں رہو جو خدا کی طرف اڑ رہے ہیں. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. کسی اللہ والے کا دامن مضبوطی سے تھام لو, انشاءاللہ کہو گے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں, کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. پہلے گناہ سے بچنا مشکل معلوم ہوتا تھا, پہاڑ جیسا گرانی ہوتی تھی کہ کیسے ہم اتنا مشکل کام کریں گے, کیسے شرعی پردہ کریں گے, کیسے نظر کی حفاظت کریں گے, داڑھی کو کیسے شرعی رکھیں گے, ٹخنا کیسے کھولیں گے. دفتر جاتے ہیں ٹخنا ڈھانک لیتے ہیں, اور یہاں اور ماحول مسجد میں جاتے ہیں ٹخنا کھول لیتے ہیں, تو ہمت نہیں ہوتی. تو ایسے کمزور لوگوں کو چاہیے مجھ جیسے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں پابندی سے جانا آنا رکھیں, اور اس کو اپنے حالات کی اطلاع کریں, اس سے تعلق مضبوط رکھیں. تھوڑا سا تعلق کام نہیں آتا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ ایک قصہ حکایتاً بیان فرماتے تھے کہ ایک چیمٹی خدا تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ, آپ کے گھر حاضری دینی ہے, مگر آپ نے مجھے اتنا حقیر بنایا ہے کہ میں 100 سال بھی چلتی رہوں تو آپ کا گھر نہیں دیکھ سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام فرمایا کہ فلاں دیوار پر چلی جا, وہاں ایک کبوتر ہم بھیجیں گے, اس کے پیر پر تو چمٹ جانا, اور دیکھ جب وہ اڑنے لگے تو آنکھیں کھول کر نیچے مت دیکھنا, اور جو ہے ہمت سے کام لینا, چمٹے رہنا, چھوڑنا مت اس کو. وہ چیمٹی پہنچ گئی اس جگہ, مقررہ جگہ, اور وہاں پر ایک کبوتر اللہ نے بھیجا اور وہ اس کے پیر سے چمٹ گئی, اور وہ کبوتر کبوترانے حرم تھا, حرم کے کبوتروں میں سے تھا. تو یہ اللہ والے بھی حرم کے کبوتر ہوتے ہیں ایک طرح سے, محرم راز حرم ہوتے ہیں. تو یہ جو ان سے چمٹ جاتا ہے تو وہ کبوتر جیسے اڑا,
اور حرم پہنچ گیا اپنی منزل پر تو وہ چونٹی بھی اسی منزل پر پہنچ گئی. تو اللہ والوں کے ساتھ اسی طرح مضبوطی سے جڑ جائے اور آنکھ کھول کر مت دیکھے, یہ نہ دیکھے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جب داڑھی رکھے تو بار بار شیشہ نہ دیکھے, آئینہ نہ دیکھے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جائے, اپنی زندگی کو فدا کر دے کہ اب تو ہم نے آپ ہی کا بننا ہے, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں. اب تو میں نے اللہ اور رسول کی ماننی ہے, اب تو اللہ کا غلام بننا ہی ہے. غلام تو ہوں ہی لیکن اعمال میرے جو ہے وہ بے وفائی والے ہیں, مجھے ایمانا ہے, غلامی والے نہیں ہیں. تو اب جو ہے مجھے اللہ کی غلامی والے اعمال کرنے ہی کرنے ہیں, کیونکہ مجھے نتیجے میں پاس بھی تو ہونا ہے, مجھے آخرت میں چین اور سکون بھی تو چاہیے. جہنم میں تو جلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہوا بھی نہ دکھلائے جہنم کی, اللہ تعالیٰ ہمیں بہت تیزی سے پل صراط سے پار کر دیں, ہمیں اس کی گرمی حرارت سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اس کے دیکھنے سے بھی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ, بہت دور کر دے اللہ ہمیں جہنم سے اور تیزی سے ہم سب کو پل صراط سے پار کر دے. تو جو ہے پھر فرمایا کہ دیکھنا ڈر, یہ معاشرے کو مت دیکھنا کہ لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, ذرا ذرا سی داڑھی نکلی ہے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ کرو گے تو پھر شیطان تم کو ڈرا دے گا اور تم کو صحیح راستے سے پھر محروم کر دے گا. تھوڑے عرصے تم اللہ والوں سے چمٹ کے دیکھ لو اور ان کی بات مان کے دیکھ لو, پھر خود ہی جو ہے تمہارا دل کہے گا کہ جو کہتے ہیں کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, مرا با جانے با جانے جہاں ہم راز کر دیں. پھر شیخ کا شکریہ ادا کرو گے, اللہ والے کا شکریہ ادا کرو گے کہ آپ نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا, ہم کہاں اندھیروں میں بھٹک رہے تھے اب ہمیں روشنی عطا ہو گئی. ہاں فرماتے تھے ہمارے حضرت ایک شعر عجیب, فرماتے تھے کہ بدنگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے, ہے نگاہیں میری روشنی کے لیے. بدنگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے, ہے نگاہیں میری روشنی کے لیے. اور کیا ہے وہ آگے ایک اور, ہاں بے خودی چاہیے بندگی کے لیے, اپنے نفس کو مٹانا. یہ مت دیکھو کہ لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یا ہم کیسے لگ رہے ہیں یا لوگ باتیں بنا رہے ہیں, شرعی پردہ کر دیا, ملانی ہو گئی, داڑھی رکھ لیے, ملا جی ہو گئے. ارے انہی ملاؤں کی مرنے کے بعد قدر دیکھنا, ان کی عزت دیکھنا, ان کا استقبال دیکھنا, اسی صورت شکل کا استقبال ہوگا وہاں. اور جو داڑھی منڈے ہوں گے, اللہ تعالیٰ سب کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے ہر مسلمان کو, داڑھی منڈے جو متکبر ہوں گے پھر دیکھنا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی دنیا ہی میں ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. بہرحال یہ چار اعمال پیش کر دیے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور سب مسلمانوں کو توفیق دے. اور ایک ضروری کام ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اپنے قرآن پاک کی تجوید کو ہم درست کر لیں. کلام الہی کو غلط سلط پڑھنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہے, کہ یعنی غلط پڑھنا خدا تعالیٰ کو کتنا ناراضگی کا سبب ہوگا, اور جو اچھا پڑھے گا خدا تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, بار بار جو ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے لیکن اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا, خدا تعالیٰ کو ایسے آدمی پر بہت زیادہ پیار آتا ہے, اپنے ایسے بندے پر بہت زیادہ پیار آتا ہے کہ میرے کلام کو پڑھنے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے. یہ جو روانی سے پڑھنے والے ہیں ان سے زیادہ خدا تعالیٰ کو اس پر پیار آتا ہے. تو قرآن پاک کو سیکھنا, اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نمازوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ضروری ہے, بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی. تو اگر غلط پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں تمام اعمال پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم, ولا تعذبنا فَإِنَّكَ عَلَيْنَا قَادِرٌ الٰہِ العالمین جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما, میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما, اللہ سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ شرم و حیا عطا فرما دے, یا اللہ ہم کو غیرت عطا فرما دے, اپنا وفادار اپنا مطیع 100% بنا لے. اے اللہ نور والی زندگی عطا فرما, گناہوں کو معاف فرما, اللہ اندھیروں میں بھٹکنے سے ہماری حفاظت فرما, انوارات کی بارش فرما. اے اللہ نور بھری زندگی عطا فرما, اے اللہ پاکیزہ خیالات پاکیزہ انفاس عطا فرما. الہ العالمین اپنے مرشدین کی 100% تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور خوب استغفار و توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آزاری نصیب فرما, درد دل عطا فرما, درد نسبت عطا فرما, صاحب اقوا نسبت بنا. اللہ اپنی نسبت خاصہ ہم سب کو عطا فرما, اللہ ہم سب کو جلد فرما, ہماری اولادوں کو جلد فرما, ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جلد فرما. اور اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اگرچہ ہم نالائق ہیں, ہم مجرم ہیں اور ہم غفلت زدہ ہیں, ہم سست ہیں دین میں, اے اللہ لیکن اگر آپ ارادہ فرما لیں تو ہم چست ہو جائیں گے, ہمارا کام بن جائے گا, کیونکہ آپ کے ارادے کو تخلف محال نہیں ہے. اے اللہ ہمارے پاس تو وہ درد نہیں ہے جس سے ہم مانگیں اور ہماری دعا قبول ہو, اے اللہ وہ غم نہیں ہے, اے اللہ وہ جذبہ نہیں ہے, لیکن اے اللہ آپ ہی ہم پر رحم کھا لیجئے, آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کتنے خسارے میں رہیں گے, اے اللہ آپ ہم پر رحم کھا لیجئے اور ہمارے احوال کی درستگی فرما دیجئے, ہماری دنیا بھی درست کر دیجئے, ہماری آخرت بھی درست کر دیجئے. اللہ روزیوں میں برکت عطا فرما دے, بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما, روحانی بیماریاں بھی کم نہیں ہیں, بھرے ہوئے ہیں دل غیروں سے, اور اے اللہ بھرا ہوا ہے دل عجب سے, تکبر سے, حسد سے, بدگمانی سے, بدنگاہی سے اور کون کون سے گناہوں سے. اے اللہ دل گندا ہے ہمارا, اے اللہ آپ کا ایک حکم, اے اللہ ایک ذرہ, اے اللہ آپ کی توجہ ہمارا کام بنا دے گی. اے اللہ ہمارے دل کو پاک و صاف کر دے, تمام اخلاق رذیلہ سے ہمیں پاک کر دے. جسمانی بیماریوں کی تو ہم بہت دوڑ کرتے ہیں, بھاگ کرتے ہیں اور بہت فکر کرتے ہیں, بہت مال خرچ کرتے ہیں, لیکن اے اللہ ہمیں اپنی روحانی کینسر نظر نہیں آتے. اے اللہ ہمارے عیوب کو ہم پر واضح کر دیجئے, اللہ ہمیں اپنے عیوب کی فکر کی توفیق نصیب فرما, اپنے عیوب دیکھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی اصلاح کی فکر نصیب فرما. اے اللہ اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو نواز دیجئے, بہترین اخلاق سے ہم سب کو نواز دیجئے, اور اللہ تمام برائیوں سے, تکبر سے, عجب سے اور غصے کے مرض سے جس سے گھر گھر تباہ ہو رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, گھر جہنم بنے ہوئے ہیں, صبح شام چیخ پکار کی آواز آتی ہے, اے اللہ اے بیجا غصے سے اور کینہ سے اور حسد سے, اے اللہ ہر برائی سے ہمارے دل کو پاک فرما دے. اے اللہ اور جو امراض ہمارے اندر ہیں اس کی اصلاح کی فکر کی توفیق نصیب فرما. اللہ ایمان کامل اور اسلام کامل پر جینا نصیب فرما, اور اے اللہ ہمارے ملک سے بدامنی کا خاتمہ فرما, سود کا خاتمہ فرما, رشوتوں کا خاتمہ فرما, ظلم و زبردستی کا خاتمہ فرما, عدل و انصاف عطا فرما, برکتیں نازل فرما, رحمتیں نازل فرما, بھائی چارہ نازل فرما. اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارہ عطا فرما, عصبیت سے اور نا اتفاقی سے, لڑائی جھگڑوں سے, اے اللہ اور ظالم حکمرانوں سے, جھوٹے لوگوں سے, اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا, الہ العالمین اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دے. اور اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کے بہت بہت درجات بلند فرما. اے اللہ ان کی آل و اولاد اور اہل عیال کو اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اور ہماری بھی, اے اللہ ہم کو بھی ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما, جذب فرما کر اپنے اخص الخواص میں شامل فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے میں اور طفیل میں اے اللہ قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم آمین. یہ دو منٹ میں یہ نشر تین پڑھ لیں, سنت بھی پڑھ لیتے ہیں. کیا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سو کر اٹھنے کی سنتیں. الحمدللہ یہ رسالہ بار بار ختم کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت ہی کا راستہ وہ ہے جس سے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں. نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے, یہ سنت ہے, پہلا عمل یہ ہے. اور صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. ترجمہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں, وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے. سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے. پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنے. کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں. اسی طرح صدری, ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں. اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے. برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, یعنی اگر برتن سے ہاتھ دھونا ہو, برتن میں پانی ہو, تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں. نشتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے متعلق روایات ہیں کہ پانچویں روایت عبد الرزاق نے طاؤس سے مسلم نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو دو اختیار دیے گئے, ایک یہ کہ دنیا میں اتنا رہوں کہ اپنی امت کے فتوحات کو دیکھوں, دوسرے یہ کہ آخرت کو چلنے میں جلدی کروں. میں نے جلدی ہی کو اختیار کیا. فائدے میں لکھا ہے کہ جو اوپر ہے وہ یہاں بھی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ صریح ہے کہ وہاں تو تخیر صحابہ نے سمجھی تھی, یہاں خود آپ ہی کے ارشاد سے منقول ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.